الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا وقال تعالى ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا
اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کے لیے ہر تنگی، پریشانی، مصیبت، آزمائش سے باہر نکلنے کا راستہ، مخرج جس کو کہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ بنا دیتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا اور وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِب اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ تقوی کا انعام ہے، اور تقوی کہتے ہیں کفُ النفس عن الہوا۔ تقوی اس بات کو کہا جاتا ہے کہ دیکھیں، سب سے پہلے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کسی بھی نیکی کی یا گناہ کی۔ آدمی کے پہلے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ فلاں نیکی کر لو، فلاں نیک کام کر لو۔ گناہ کی خواہش بھی سب سے پہلے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے خواہش نیکی کی ہو یا گناہ کی ہو، وہ دل میں آتی ہے۔ جب گناہ خواہش کے درجے میں ہو، ابھی خواہش پیدا ہوئی ہے، اسی وقت اس گناہ کو روک لینا اور اس خواہش کو روک لینا، ضبط کر لینا، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اس کو ہوا کہا جاتا ہے، ہوائے نفس، جس کو قرآن کریم میں فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى کہ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کے وقت سے ڈرا، اور کہ مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، جواب دینا ہے، یہ گناہ جو میں کر رہا ہوں اس کا جواب دینا ہے، یہ سوچ کر اس نے اپنے نفس کو، جبکہ وہ خواہش کر رہا تھا گناہ کی، اس کی خواہش سے اس کو روک لیا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى ایسے شخص کا ٹھکانہ جنت ہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص جب گناہ کی خواہش پیدا ہو، اسی وقت وہ اس کو دبا لے، تو ایسے شخص کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، سب سے پہلے خواہش دل میں پیدا ہوتی ہے، فلاں گناہ کرو، فلاں کرو۔ تو تقویٰ اس کو کہتے ہیں کہ جب خواہش پیدا ہو رہی ہو گناہ کی، اسی وقت اس خواہش کو دبا دیا جائے۔ اور اس کے دبانے کا طریقہ کیا ہے؟ خواہش پیدا ہو، اس کو دبانے کا طریقہ یہ نہیں کہ کچل دیں اس کو، نہیں، اس کے دبانے کا طریقہ بھی ہے۔ لہذا ایک بزرگ نے فرمایا ہے کہ النفس كالطفل ان تمهله شب على حب الرضاع وان تفطمه ينفطم۔ بڑا عجیب شعر ہے، ایک عربی شاعر نے بڑا عجیب شعر کہا ہے کہ، اور بزرگ اللہ والے شاعر کا شعر ہے یہ، کہ نفس یہ بچے کی طرح ہے، یہ نفس جو ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، جس کے بارے میں سید الانبیاء سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان اعدا عدوک نفسک اللتی فی جنبیک، تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارا نفس ہے جو تمہارے پہلو میں ہے۔ اور یہ اتنا بڑا دشمن ہے، اتنا بڑا دشمن ہے کہ شیطان بھی اس کے سامنے چھوٹا ہے۔ شیطان کو جب اس نے سجدہ نہیں کیا حضرت آدم علیہ السلام کو، تو اس کو گمراہ کرنے کے لیے کوئی شیطان آیا تھا کہ تو سجدہ مت کر؟ کوئی دوسرا شیطان پیدا نہیں ہوا تھا، شیطان کو اس کے نفس نے گمراہ کیا۔ معلوم ہوا شیطان سے بھی بڑا دشمن یہ نفس ہے جو ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان اعدا عدوک نفسک اللتی فی جنبیک، یہ سب سے بڑا تمہارا دشمن ہے جو تمہارے پہلو میں بیٹھا ہوا ہے، نفس. اور نفس کس چیز کا نام ہے، کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا کیا عجیب تعریف ہے، حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مرغوبات طبعیہ غیر شرعیہ کا نام نفس ہے. یعنی طبیعت کو جو چیزیں اچھی لگیں مگر وہ شریعت کے خلاف ہوں وہ نفس کہلاتی ہیں. ہاں مرغوبات طبعیہ شرعیہ کا نام نفس نہیں ہے. یہ طبیعت کو چیزیں اچھی لگ رہی ہوں اور وہ شریعت کے خلاف بھی نہ ہو، یہ نفس نہیں ہے. مثلا اگر آپ کے دل میں آ رہا ہے کہ اس وقت عمدہ کھانا کھانا چاہیے، آپ کو اللہ نے استطاعت دی ہے تو آپ کیجئے، یہ اچھی حلال خواہش ہے، ٹھیک ہے، یہ نفس نہیں ہے. ایک بزرگ نے کسی صاحب کو دیکھا کہ ان کے سامنے کھانا لایا گیا اور انہوں نے اس میں پانی ڈال کے پتلا کر لیا، پانی ڈال کے اس کے شوربے کو پتلا کر لیا، لذیذ کھانا تھا اس کو پتلا کر لیا. فرمایا یہ معلوم ہوتا ہے عارف باللہ نہیں ہے، اللہ کی پہچان اس کو حاصل نہیں ہے. انتہائی عمدہ لذیذ کھانا پکا ہوا اور اس کو ڈال کے پتلا، وہ پانی ملا کے اس کو پتلا کر لیا، اس کی لذت ختم کر کے اب کھا رہے ہیں. فرمایا اب تو یہ ٹھوس رہا ہے. اور اگر اسی لذت والے کھانے کو کھاتا، پانی نہ ملاتا، تو ایک ایک لقمے پہ اللہ کا شکر ادا کرتا. اور حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حدیث شریف میں فرمایا الطاعم الشاکر کالصائم الصابر، شکر ادا کیے جا رہا ہے، کھانا کھایا جا رہا ہے. اور حضور ایسے ہی کرتے تھے، کھانے کے دوران کی دعا کیا ہے؟ اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر. حضور یہ فرماتے جاتے تھے کھانا کھاتے جاتے. ایک اور دعا آتی ہے حدیث شریف میں، اللہم بارک لنا فیہ وافعمنا خیرا منہ، اللہم بارک لنا فیہ وافعمنا خیرا منہ. اے اللہ اس کھانے میں ہمیں برکت دے دیجئے اور اس سے اچھے اچھے کھانے ہمیں کھلائیے. مراد یہ ہے کہ دنیا میں اس سے اچھے کھلائیے یا جنت کا کھانا مراد ہے، دونوں معنی صحیح ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ یہ دعائیں ہیں حضور پڑھا کرتے تھے کھانے کے دوران. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ جو اس نے پانی ملا لیا، یہ معلوم ہوتا ہے کوئی معرفت اس کو حاصل نہیں، اللہ کی پہچان حاصل نہیں ہے. اچھے کھانے کو، لذیذ کھانے کو پتلا کر کے اب کھا رہا ہے، اب تو ٹھوسنا ہوا کھانا کیا ہوا، اس کی لذت تو ختم ہو گئی. اگر لذت کے ساتھ کھانا کھاتا، اسی کھانے کو کھاتا، تو ایک ایک لقمے پہ شکر ادا کرتا. جزاک اللہ. تو بھائی نیک خواہش کا نام نفس نہیں ہے. مرغوبات طبعیہ اور شرعیہ، یہ طبیعت کو باتیں اچھی لگیں اور شریعت بھی اس کی اجازت دیتی ہو، تو یہ نفس نہیں ہے. ایک بڑے سمجھدار آدمی بیان کر رہے تھے، میں نے ان سے خود سنا، یہ میرے کانوں نے سنا کہ آج کل لوگوں کو کیا ہو گیا، تہجد میں بھی اٹھتے ہیں تو کاروبار کی دعا کرتے ہیں. یہ ان کا کہنا غلط تھا، یاد رکھیں غلط تھا. اگر کوئی کاروبار کی دعا کر رہا ہے تہجد میں اٹھ کے، حلال کاروبار کی دعا کر رہا ہے، حرام کی تھوڑی کر رہا ہے کہ میں شراب بیچنے والا بن جاؤں، مجھے شراب بیچنے والا بنا دے، سور بیچنے والا بنا دے، یہ تو ظاہر ہے غلط ہے، دعا جائز بھی نہیں. حلال کاروبار کی کوئی دعا کر رہا ہو تہجد میں اٹھ کے، عین عبادت ہے، عین عبادت ہے، عین عبادت ہے. دین کی سمجھ کی کمی ہے، دین کو سمجھنا چاہیے. یعنی وہ چیز جو شریعت کے خلاف نہ ہو اور طبیعت کو بھی اچھی لگے وہ نفس نہیں ہے. نفس وہ ہے جو طبیعت کو اچھی لگے چیز اور شریعت اس کی اجازت نہ دیتی ہو. کیا شریعت حلال کاروبار کی اجازت نہیں دیتی؟ شریعت کا تو حکم ہے طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، فرض ہے یہ تو. لہذا وہ چیزیں جو ہماری طبیعت کو اچھی لگیں شریعت بھی اس کی اجازت دیتی ہو، وہ نفس نہیں ہے. نفس یہ ہے کہ جو شریعت اجازت نہ دے، ہماری طبیعت کو اچھی لگے لیکن شریعت یا اللہ تعالیٰ اس کی اجازت نہ دیتے ہوں، یہ نفس ہے. لہذا اس کی خواہشات کو دبانے کا طریقہ، ان بزرگ شاعر نے یہ فرمایا، ان النفس کالطفل ان تمہلہ شب علی حب الرضاع و ان تفطمہ ینفطم، کہ یہ نفس جس کی تعریف میں نے ابھی کر دی آپ کے سامنے، فرمایا یہ نفس بچے کی طرح ہے، اگر تم نے اس کو مہلت دی اس کو چھوٹ دے دی. یہ اصل ہم جو گناہ ہوتے ہیں نا ہم سے, یہ اکثر ایسے مواقع پر ہوتے ہیں کہ ہم نفس کو ڈھیل دیتے ہیں, موقع فراہم کرتے ہیں گناہ کا, موقع فراہم کرتے ہیں گناہ کا. کسی کے گھر میں ٹی وی ہے تو ہم اس کو منع کرتے ہیں کہ بھائی تم والدین سے بھی مت لڑو, ایک آدھ دفعہ ادب سے کہہ دو کہ یہ بھائی یہ ٹھیک, یہ چیز ٹھیک نہیں ہے بس, اور جب ٹی وی چل رہا ہو دوسرے کمرے میں بیٹھو. اب اگر وہ ہدایت پہ عمل نہ کرے, جس جیسے اس کو کہا جا رہا ہے اس پہ عمل نہیں کیا, کمرے میں چلا گیا, تو اب وہ نفس کو تو موقع مل گیا گناہ کرنے کا, اب بچ نہیں سکتا. اس کمرے میں چلا گیا, ٹی وی چل رہا ہے. یہ اکثر جو ہم سے گناہ ہوتے ہیں یہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ نفس کو موقع فراہم کرتے ہیں گناہ کرنے کا. اور گناہوں سے بچنے کا بہترین گر یہ ہے کہ آپ اس نفس کو موقع ہی نہ دیں, گناہ کا موقع ہی نہ دیں, کشتیاں جلا ڈالیں. یہی طریقہ ہے اس کا. وہ کشتیاں جلانے کا طریقہ بھی ہے, سلیقہ ہے اس کا. تو فرمایا کہ ان النفس کا طفل ان تم ہلو شبا علا, اگر تم نے اس کو مہلت دی تو یہ جوان ہو جائے گا. حب رضائی, کس بات پر؟ دودھ پینے کی محبت میں جوان ہو جائے گا. دودھ نہیں یعنی حرام مزوں کو نہیں چھوڑے گا, گناہوں کو نہیں چھوڑے گا. وَإِن تُفْطِمُوا يَنْفَطِمُوا, اور اگر تم اس کا دودھ چھڑا دو گے یعنی کوشش کرو گے اس کو حرام کاموں سے بچانے کی, ينفطمو, تو یہ چھوڑ بھی دے گا. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب یہ خواہش کر رہا ہو کسی گناہ کی, کسی ناجائز چیز کی جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی, تو اس کا ہم اس کا دھیان بانٹ دیں. جیسے عقل مند باپ جب بیٹا اس کے ساتھ ہو, سردیوں کا موسم ہو, وہ کہے ابا مجھے آئس کریم دلوائیے, میں تو آئس کریم کھاؤں گا, شدید سردی ہو رہی ہے, باپ کو معلوم ہے کہ میرا بیٹا نازک طبیعت کا ہے, اگر یہ آئس کریم کھائے گا یہ بیمار پڑ جائے گا, صحت کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے, تو عقل مند باپ یہ نہیں کہتا اے نہیں دوں گا نہیں کھلاؤں گا, ایسے نہیں, بلکہ کہتا ہے دیکھو بیٹا یہ کتنا اچھا پرندہ جا رہا ہے, اس کا دھیان بانٹ دیتا ہے کسی چیز کی طرف, یا کوئی بات اور چھیڑ دیتا ہے, کوئی قصہ چھیڑ دیتا ہے, اس کا دھیان کسی اور طرف, توجہ کسی اور طرف کر دیتا ہے. تھوڑی دیر پہلے جو بچہ خواہش کر رہا تھا وہ بھول جاتا ہے, یاد ہی نہیں رہتا. بس یہی نفس کا حال ہے, یہ نفس بھی بچے کی طرح ہے. جب گناہ کر رہا ہو ہم اس کا دھیان موڑ دیں, کسی چیز میں لگ جائیں, درود شریف پڑھیں, تلاوت کرنے کے کام بہت ہیں بھائی, ان میں لگ جائیں, کسی دلچسپ جائز چیز میں اس کو مشغول کر لیں, دھیان دوسری طرف کر لیں, بس یہی طریقہ ہے. طبیعت کی رو زور پر ہے تو رک, وگرنہ یہ سر سے گزر جائے گی. اگر جی چاہ رہا ہے گناہ کرنے کو تو رک جاؤ, مت کرو فوراً گناہ, مت کرو, خواہش پہ عمل نہ کرو گناہ کی. طبیعت کی رو زور پر ہے تو رک, وگرنہ یہ سر سے گزر جائے گی, یعنی تم گناہ کر بیٹھو گے. ذرا دیر کو تو ہٹا لے خیال, یہ ندی چڑھی ہے اتر جائے گی. برسات کے موسم میں ندیاں چڑھ جاتی ہیں نا, پھر اتر جاتی ہیں, نیچے آ جاتی ہیں. تم ذرا دیر کو خیال ہٹا لو, کسی اور طرف کر لو, یہ ندی چڑھی ہوئی ہے اتر جائے گی, پھر وہی بالکل کیفیت صحیح ہو جائے گی. وہ جو تقاضا ہو رہا تھا بار بار گناہ کا, وہ ختم ہو جائے گا, طبیعت معمول پر آ جائے گی. یہ تم ذرا سا دھیان تو ہٹاؤ, کوشش تو کرو, یہ تھوڑی کہ نفس نے تم سے کہا فلاں گناہ کرو اور تم کر بیٹھے, فلاں طرف نظر ڈالو, نظر بازی کرو, بد نظری کرو, کر لی, فلاں کی غیبت کرو, کر لی, فلاں کی جو ہے وہ فلاں گانا سنو اور یہ فلاں گناہ کرو, کر بیٹھے. اے کہ تو دنیا میں اتنا چست ہے, دین میں کاہے کو اتنا سست ہے. دین دنیا کے اندر, خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, دین میں تو دنیا میں تو تم بڑے چست ہو, اور دین کے اندر یہ حال ہے تمہارا کہ جو نفس نے تم سے چاہا کام کرا لیا. اے کہ تو دنیا میں اتنا چست ہے, دین میں کاہے کو اتنا سست ہے. یہ تو مولانا خواجہ عزیز الحسن صاحب ہیں, مولانا روم تو اس سے زیادہ سخت الفاظ استعمال فرماتے ہیں کہ اے مخنث نہ تو مردی نہ تو زن, در رہے دنیا تو ہی شیر فگن. کہ ارے وہ مخنث ہجڑے, نہ تو مرد نہ تو عورت, اور دنیا کے جب دنیا کا معاملہ ہو تو ہی شیروں کا پچھاڑنے والا ہے, شیروں کو پچھاڑ کے رکھ دے, دنیا میں تیرے ایسے کارنامے ہیں, اور جب دین کا معاملہ آئے تو مخنث ہے, ہجڑا ہے, تو اس سے گناہوں سے بچا ہی نہیں جاتا. اور جو یہ کہتا ہے ہم گناہ کی چھوڑنے کی ہمت نہیں پاتے, یہ سب جھوٹ ہے, جھوٹ ہے, جھوٹ. گناہ کی ہمت اللہ نے دی ہے, تقوی بعد میں فرض کیا ہے, پہلے گناہ کی ہمت دی ہے, ورنہ یہ آیت غلط ہے, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, یہ آیت غلط ہو جائے گی. گناہ کی ہمت اللہ نے پہلے ہمارے اندر رکھی ہے, پھر ہمارے اوپر تقوی فرض کیا ہے. کوئی ماں باپ نہیں کہتے اپنے بچے سے جو ابھی گھٹنوں میں چل رہا ہو, رینگ رہا ہو, ایسی چلنا نہیں جانتا, اس کو کوئی کہتا ہے کہ تم چلو, یا اس کو کوئی ماں باپ کہتے ہیں کہ دوڑ کر دکھاؤ ہمیں, تو اللہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تم گناہوں سے بچو جبکہ ہمت نہ دی ہو اللہ نے, گناہ کی ہمت پہلے نہ رکھی ہو, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. یہ چیز تو ماں باپ سے بعید ہے, اللہ تعالیٰ کیسے کر سکتے ہیں. لہذا یہ سب جھوٹ ہے کہ ہمارے اندر ہمت نہیں ہے گناہ سے بچنے کی. ہمت ہے, ہمت کو ہم استعمال نہیں کر رہے. ہمارے شیخ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی عجیب مثال دیا کرتے تھے. فرمایا کہ اگر وہ کوئی باپ کسی غلط لڑکے سے یہ کہے کہ دیکھو تم آئندہ, اب تم نے میری بیٹی کو دیکھا بری نظر سے, یہ میں میرے پاس پستول ہے, میں گولی مار دوں گا تمہیں, تو اب اس کی ہمت ہوگی دوسری نظر ڈالنے کی؟ اب ہمت ہوگی؟ اب کہاں سے ہمت آ گئی؟ پستول دیکھ کے ساری ہمت آ گئی؟ ویسے ہمت نہیں تھی. اور دنیا کے کام کاج میں جو ہمت آ رہی ہے یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ ہمت تو موجود ہے, استعمال نہیں ہو رہی. اور یہ ہمت کا استعمال جو اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہے, یہ ہمت اس کا استعمال کیسے ہوگا جب ہم کسی ہمت والے کے پاس جا کر اپنی بیٹری چارج کرائیں گے؟ بیٹری چارج پہ ایک مجھے بات یاد آ گئی, ایک جگہ کچھ بیان ہوا تو بعد میں ایک صاحب میرے پاس آئے, کہنے لگے کہ وہ آپ نے جو وہاں بیان کیا تھا وہ مجھے موٹر مکینک کے یہاں جا کے سمجھ میں آیا. میں نے کہا جی اللہ کا شکر ہے, وہاں چلو, وہاں مسجد میں سمجھ میں نہیں آیا وہاں آ گیا, یہ بھی اللہ کا شکر ہے. لیکن یہ بتائیے کیسے آیا, کیا بات ہوئی, مجھے بھی تو میری بھی تو معلومات میں اضافہ ہو. کہنے لگے بات یہ ہے کہ وہ گاڑی کی میری بیٹری فیل ہو گئی, میں کسی نہ کسی طرح اس کو لے کے اور وہ رسی وغیرہ باندھ کے دوسری گاڑی سے میں وہاں لے گیا مکینک کے پاس. اس نے ایک گاڑی کا بونٹ کھولا, اس کی بیٹری صحیح تھی, وہاں سے تار نکالے اور میری بیٹری میں لگا دیے. تھوڑی دیر کے اندر میری گاڑی کی بیٹری بھی چارج ہو گئی, وہ بھی دوڑنے لگی. تو مجھے اس وقت سمجھ میں آیا کہ ہاں, یہ جس کی بیٹری چارج ہو اس کے پاس جا کے اپنے دل کی بیٹری چارج کرانی چاہیے. میں نے کہا بھائی اللہ کا شکر ہے آپ کو یہاں نہ سمجھ میں آیا, وہاں سمجھ میں آ گیا, آ تو گیا نا الحمدللہ. یہ جب تک یہ چیز جس کو میں پیش کر رہا ہوں نا, جب تک ہم کسی چارج بیٹری والے کے پاس جا کر اپنی بیٹری چارج نہیں کرائیں گے یہ نہیں ہوگا. یہ جو آیت میں حکم دیا جا رہا ہے, اب یہ آیت سمجھ میں آئے گی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے, بیان کا بھی حکم نہیں ہے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. آپ اپنی جان مبارک کو, اپنے وجود مبارک کو ان صحابہ کے درمیان روک کر رکھیے, یہ اللہ کو چاہتے ہیں. اللہ, یہ مرید کا جو لفظ ہے نا, مرید کا, یہ بھی یہیں سے ثابت ہے قرآن سے. ارادہ یرید ارادتن, یہ یریدون, یہیں سے فاعل کا صیغہ مرید ہے. جو یہ کہتے ہیں گمراہی کی باتیں بالکل غلط ہیں, میں تو قرآن سے ثابت کر رہا ہوں. یریدون وجہ, یہ اللہ کو چاہتے ہیں, اللہ کو چاہتے ہیں, اللہ کا ارادہ رکھتے ہیں اللہ کو پانے کا. لہذا آپ کیا کیجئے, آپ ان اپنے وجود مبارک کو ان صحابہ کے درمیان روک کر رکھیے، بس اتنا کام کر لیجیے. یہاں بیان کا بھی حکم نہیں کہ کوئی دین کی بات بھی سنا دیا کیجیے، اس کا بھی حکم نہیں. معلوم ہوا اگر کوئی اللہ والا خاموش بھی بیٹھا ہوا ہو، اس کی خاموش صحبت بھی مفید ہے. اللہ فرما رہا ہے ان صحابہ کی بیٹریاں چارج ہو جائیں گی آپ کی برکت سے، یہ بھی بڑے درجوں کو پہنچ جائیں گے، بس آپ اپنے وجود مبارک کو ان کے درمیان روک کر رکھیں. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور ان سے اپنی نگاہیں نہ ہٹائیے، ان پر اپنی نگاہیں ڈالتے رہیے، نگاہیں ڈالتے رہیے. کوئی تو اثر ہے نگاہوں کا. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی تھے، ساری زندگی حضور کو نہیں دیکھ سکے، لیکن حضور نے ان کو دیکھ لیا تو وہ بھی رضی اللہ عنہ ہو گئے. یہ ہے نگاہوں کی تاثیر. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. مرض کیوں نہ جاتا، شفا کیوں نہ ہوتی، کہ دیکھا تھا تم نے دعا کی نظر سے. اللہ والوں کی نظر عجیب ہوتی ہے، وہ کسی کو دیکھ رہے ہیں، نہ ان کے ہونٹ ہلے، نہ زبان ہلی، نہ ہاتھ اوپر اٹھے، کسی کو دیکھا اور دلی دل میں دعا کر دیا، اللہ اس کو اپنا بنا لیجیے. یہ ہے، ادھر وہ دعا قبول ہوئی، اس کا کام بن گیا. تو مرض کیوں نہ جاتا، شفا کیوں نہ ہوتی، کہ دیکھا تھا تم نے دعا کی نظر سے. دعا کی نظر سے دیکھتے ہیں اہل اللہ، ان کا دیکھنا ہمارے دیکھنے کی طرح نہیں ہوتا. لہذا حضور کو فرمایا جا رہا ہے، چونکہ آپ کی نظریں تو سب سے بڑھ کر دعا کی نظریں ہیں، آپ اپنی نظریں صحابہ پہ ڈالتے رہیے. بلا تعد عیناک عنہم، ارے ان صحابہ سے اپنی نگاہوں کو نہ ہٹائیے، ان پر ڈالتے رہیے، آپ کی نگاہوں سے ان کا کام بن جائے گا. اور آپ اپنے وجود مبارک کو ان کے درمیان روک کر رکھیے، آپ کی صحبت سے ان کا کام بن جائے گا. حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں نے ان کی بہت زیارت کی الحمدللہ، تبلیغ کے اکابر میں سے تھے. دعوت و تبلیغ میں ان کا ایک بڑا مقام تھا الحمدللہ، بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے اللہ والے تھے. اور حضرت شیخ الحدیث جن کی کتاب جہاں جہاں دعوت کا کام ہو رہا ہے وہاں پڑھی جاتی ہے، فضائل اعمال ہے، فضائل صدقات ہے، تو مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ الحدیث کے خلفاء میں سے تھے، مرید بھی تھے، خلیفہ بھی تھے. تو ایک مرتبہ رائےوند سے لائل پور، اس وقت فیصل آباد کو لائل پور کہا جاتا تھا، اب اس کا نام فیصل آباد ہے، وہاں مفتی زین العابدین صاحب کا مدرسہ ہے دارالعلوم فیصل آباد کے نام سے. وہاں شیخ الحدیث کو لے گئے، مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو، حضرت نے وہاں اعتکاف فرمایا تھا. تو جب راستے میں تشریف لے جا رہے تھے، ٹرین کا سفر تھا، شدید گرمی تھی، ایک اسٹیشن پر وہ برف کی سلیں خرید کر رکھ دی گئیں. جب وہ ٹرین چلی تو اس سے ٹکرا کر ہوا اندر آنے لگی تو ٹھنڈک ہو گئی. اچھا، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف تو خوب پڑھاتے تھے، لیکن عام جیسے میں بیان کر رہا ہوں، یہ بیان حضرت شیخ الحدیث نہیں فرماتے، ان کی طبیعت ہی نہیں تھی، بیان نہیں فرماتے، ان کی خالی صحبت سے ہی، پاس بیٹھنے سے ہی لاکھوں لوگ اللہ والے ہو گئے، صاحب نسبت ہو گئے، اللہ نے ان کو یہ مقام دیا ہوا تھا. تو وہ جو نالائق مرید ہیں وہ ہر جگہ ہوتے ہیں، وہ کہتے تھے حضرت شیخ بیان نہیں فرماتے. مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی یہ بات معلوم تھی. تو وہ جب ٹرین چلی اور وہ برف کی سلوں سے ہوا ٹکرا کر اندر آئی اور کچھ ٹھنڈک ہو گئی، تو مفتی صاحب نے فرمایا ہاں بھائی ٹھنڈک ہو گئی. تو لوگوں نے کہا جی حضرت ٹھنڈک ہو گئی ماشاءاللہ. فرمایا کیا برف نے تقریر کی تھی، برف نے بیان کیا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں حضرت، بیان تو نہیں کیا تھا، برف کہاں بیان کر سکتی ہے. تو فرمایا دیکھو اسی طرح حضرت شیخ بیان نہیں فرماتے، جیسے برف نے بیان نہیں کیا اور ٹھنڈک ہو گئی، ہم سب لطف لے رہے ہیں، تو برف کے اندر جو اللہ نے ٹھنڈک رکھی ہے اس کا اثر اس کے پاس بیٹھنے سے آئے گا، بیان کے بغیر ہی آئے گا، بیان کی ضرورت نہیں ہے برف کو، اس کے بغیر ہی آ جائے گا. اسی طرح حضرت شیخ الحدیث بیان نہیں فرماتے، لیکن ان کو جو اللہ نے اپنا تعلق دے رکھا ہے، اپنی محبت عطا فرما رکھی ہے، اس کا اثر ہم لوگوں پر اگر ہم ان کے پاس بیٹھیں گے تو آئے گا، جیسے برف کا اثر آ رہا ہے بغیر بیان کے. اس کے اثرات ہمیں حاصل ہو رہے ہیں، ٹھنڈک حاصل ہو رہی ہے. تو حضرت شیخ کو جو اللہ کی محبت حاصل ہے وہ بیٹھنے سے ہی حاصل ہو جائے گی ہمیں، پاس بیٹھنے سے ہی، اس کے لیے بیان کی ضرورت نہیں ہے. اور دیکھ لیں یہاں اس آیت میں بھی بیان کا حکم نہیں ہے، بس آپ بیٹھیے، اپنے آپ کو روک کر رکھیے ان صحابہ کے درمیان، یہ اللہ والے ہو جائیں گے، او مرتبوں کو پا لیں گے جہاں ہم انہیں پہنچانا چاہتے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، یہ ہمارے ہونا بننا چاہتے ہیں. بس آپ، معلوم ہوا جو اللہ کا بننا چاہتا ہے اس کو چاہیے کسی اللہ والے کے پاس جا کے بیٹھ جایا کریں، کچھ صحبت میں بیٹھا کریں. یہی ہے اس آیت سے، میں تو کوئی ہیر پھیر نہیں کر رہا ہوں. اسی وجہ سے ہمارے جتنے آپ بزرگ سمجھ لیجئے، ان کو اکابر کہہ لیجئے، بڑے کہہ لیجئے، کوئی ایک آپ نہیں دکھا سکتے جس نے کسی اللہ والے کی صحبت نہ اٹھائی. کوئی ایک دکھائیے مجھے، کوئی ایک جس کو ہم کہیں جی ہمارے بڑے تھے اور وہ بغیر کسی اللہ والے کی صحبت کے ہم ان کو بڑا مانتے ہیں. بھائی پہلے آدمی بیٹا بنتا ہے پھر باپ بنتا ہے. ہاں یہ تو دنیا کا قاعدہ ہے، ورنہ دنیا بھی نہیں مانے گی کسی کو. پہلے آدمی بیٹا بنتا ہے، یعنی چھوٹا بننا پڑتا ہے. پہلے بیٹا چھوٹا ہوتا ہے نا، باپ بڑا ہوتا ہے، تو پہلے چھوٹا بننا پڑتا ہے کسی بڑے کے سامنے، پھر آدمی بڑا بنتا ہے. ایک دن آتا ہے وہ باپ بن جاتا ہے. تو پہلے بیٹا بنتا ہے، بیٹا بننا پڑتا ہے، پھر باپ بنتا ہے آدمی. یہ تو دنیا کا قاعدہ ہے. لہذا کسی کے آگے، کسی کو ہم اپنا بڑا بنا کے رکھیں، کسی کو ہم، لیکن بڑا بننے کے لیے نہ بنائیں. یہ بھی ہے کہ میں بڑا بن جاؤں میں ان کے پاس اس لیے جا رہا ہوں، نہ، یہ بھی اخلاص کے خلاف ہے. بس میں انسان بن جاؤں. حضرت فرماتے تھے آدمی بننا ہے تو میرے پاس آؤ، بزرگ بننا ہے کسی اور کے پاس جاؤ. آدمی بننا ہے میرے پاس آؤ، میں آدمی بنا دوں گا تمہیں. حضرت کے یہاں بڑی پکڑ ہوتی تھی، کتاب ایسے کیوں رکھی، یہ لوٹا ایسے کیوں رکھا تم نے، لفافے ایسے کیوں رکھے، یہ جو کرتا تم نے یہاں ٹانگا یہاں ایسے کیوں ٹانگا. یہ اس پر سب واقعات ہیں مختلف، یہ باتیں کتابوں میں نہیں ملتی. یہ تو کسی اللہ والے سے صحبت، اس کی تربیت میں آنے سے پتہ چلتا ہے کہ کس چیز کو کیسے رکھا جاتا ہے، کیسے پکڑا جاتا. چپل آپ نے ایسے کیوں پکڑی بتائیے، عجیب عجیب حضرت آداب سکھاتے تھے. فرمایا میرے پاس آ جاؤ تو میں تمہیں آدمی بنا دوں گا. ہاں بزرگ بننا ہے جاؤ کسی اور کے پاس. اور راز یہی ہے، آدمی بن جائے تو بزرگ بھی بن گیا. اکبر الہ آبادی کا ایک شعر مجھے بہت پسند ہے، فرمایا کورس تو لفظ ہی سکھاتے ہیں. کورس تو، یہ جو کورس ہے نا، میٹرک کا کورس، درس نظامی کا کورس ہو گیا، یہ کورس ہیں. کورس تو لفظ ہی سکھاتے ہیں، آدمی آدمی بناتے ہیں. یہ تو آپ کو لفظ سکھا دیں گے، الفاظ آ جائیں گے آپ کو، لیکن آدمی بننا ہے تو کسی آدمی کے پاس جانا پڑے گا، وہ آپ کو آدمی بنائے گا. کورس تو لفظ ہی سکھاتے ہیں، آدمی آدمی بناتے ہیں. نہ کتابوں سے نہ یہ بھی اکبر الہ آبادی کا ہی شعر ہے، اور یہ بھی اکبر الہ آبادی کا شعر ہے جو اب پیش کر رہا ہوں. نہ کتابوں سے نہ وازوں سے نہ زر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. نہ کتابوں سے نہ وازوں سے نہ زر یہ سونا چاندی وغیرہ، نہ کتابوں سے نہ وازوں سے نہ زر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. دین تو اللہ والوں کی نظر سے پیدا ہوتا ہے، کسی اللہ والے سے نظر لگواؤ. صحابہ نے نظر لگوائی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، اور اللہ نے حکم دیا حضور کو اپنی آنکھیں ان سے نہ ہٹائیے، ولا تعد عیناک عنہم، تو حضور ڈالتے رہے نگاہیں، وہ بن گئے صحابہ. آج ہم سب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. صحابہ نے نگاہیں ڈالی جن لوگوں پر، وہ تابعین بن گئے. تابعین نے جن پر نگاہیں ڈالی وہ تبع تابعین بن گئے ان کی صحبت اٹھانے سے. اسی لیے حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کے پاس، میں نے کل بھی بیان کیا تھا، ایک صاحب آئے کہنے لگے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کسی اللہ والے کی صحبت، کسی اللہ والے کی صحبت، تو ہم ایسے ہی کی ولی نہیں بن سکتے؟ ایسی ولی بن جائیں گے ہم، اللہ والے بن جائیں گے؟ یہ جو آپ قید لگا رہے ہیں کسی اللہ والے کے پاس جانا اب ضروری ہے، یہ کیوں لگاتے ہیں آپ؟ تو حضرت نے فرمایا اچھا اگر تم ایسے ہی اللہ والے بن سکتے ہو تو تم اللہ والے کیوں بن رہے ہو؟ صحابی بنو، ولی کیوں بن رہے ہو؟ ولی تو بہت چھوٹا درجہ ہے، تم صحابی بن جاؤ. تو اس نے کہا حضرت صحابی بننے کے لیے تو صحابہ کی صحبت چاہیے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت چاہیے صحابی بننے کے لیے. حضرت نے فرمایا چلو تم تابعی بن جاؤ. انہوں نے کہا ہاں حضرت, تابعی بننے کے لیے تو صحابہ کی صحبت چاہیے. حضرت نے فرمایا تبع تابعی بن جاؤ. کہ اچھا حضرت, وہ تو تبع تابعی بننے کے لیے تو تابعین کی صحبت چاہیے. پھر کہنے لگے ہاں حضرت میں سمجھ گیا, ولی بننے کے لیے بھی کسی ولی کی صحبت چاہیے, اللہ والا بننے کے لیے بھی کسی اللہ والے کی صحبت چاہیے, اس کے بغیر نہیں بنتا آدمی. تو جب تک ہم یہ کام نہیں کریں گے ہمارا کام نہیں بنے گا. یہ یاد رکھیے گا, اللہ والا یا یوں سمجھے متقی بننا, اللہ والا بننا, صاحب نسبت بننا, اللہ کا تعلق حاصل کرنا, یہ تمام چیزیں کوئی بھی آپ تعبیر لے لیجئے, اس کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں, اور وہ دو چیزیں ایسی ہیں جو صحابہ نے بھی کی ہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر میری بات غلط ہو تو آپ اس کو منہ پہ مار دیجئے, لیکن جو بات صحابہ سے ثابت ہو اس پر تو ہمیں عمل کرنا پڑے گا, ورنہ ہمارا کام نہیں بنے گا. جس چیز کی مثال, جس چیز کی نظیر صحابہ سے ملتی ہو اس کو لے لیجیے آپ, اس پر عمل کیجئے. اصحابی کا نجوم, میرے صحابہ تو ستارے ہیں. بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ, ان میں سے تم جس کی بھی پیروی کر لو گے کامیاب ہو جاؤ گے, ہدایت پا جاؤ گے, اللہ والے بن جاؤ گے. تو ایک تو اللہ والا بننے کے لیے ہے صحبت کسی اللہ والے کی, وہ اس آیت سے پتہ چل گئی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے وجود مبارک کو ان صحابہ میں روک کر رکھیں. یہاں بیان کا بھی ذکر نہیں, صرف صحبت کا ذکر ہے, اور نگاہیں ڈالتے رہیے. یہ دو چیزیں ہیں. اور دوسری چیز یہ, ایک تو صحبت ہوئی, دوسری چیز جو ضروری ہے اہل اللہ سے تعلق کے بعد کسی اللہ والے کو, سچے اللہ والا, متبع شریعت, دکاندار نہ ہو جو عورتوں سے احتیاط نہیں کرتا, چڑھاوے چڑھائے جا رہے ہیں, اور جو ہدیہ لے کر آئے تو اس سے خوش ہے, جو ہدیہ نہ لائے اس سے خوش بھی نہیں ہے, اس سے ناراضگی کا اظہار ہے. یہ ساری چیزیں, یہ سب دکانداری کی باتیں. میں ان دکانداروں کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا ہوں. جو متبع سنت ہو, متبع شریعت ہو, سچا اللہ والا ہو, میں ان کی باتیں کر رہا ہوں. تو ایک تو صحبت, دوسری چیز اطلاع احوال اور اتباع مشورہ. اطلاع احوال اور اتباع مشورہ, صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اپنے حالات کی اطلاع کیا کرتے تھے. جن جن گناہوں میں صحابہ مبتلا تھے وہ آ کر بتاتے تھے کہ میں ان گناہوں میں مبتلا ہوں, آپ اس کا علاج بتا دیجیے, اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کا علاج بتاتے تھے, اور وہ اس علاج پر عمل کرتے تھے تو صحابہ بن گئے وہ. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک صحابی آئے اور انہوں نے عرض کیا, جاء رجل من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وشكا قسوة قلبی. حضور کے پاس حاضر ہوئے ایک صحابی اور یہ عرض کیا کہ میرا دل بہت سخت ہے, دل کی سختی یا دل کی بیماری ایک بتا دی انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو. آپ نے فرمایا, امسح رأس الیتیم واطعم المسکین, تم یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرا کرو, جہاں کوئی یتیم مل جائے تو موقع غنیمت جان کر اس کے سر پہ ہاتھ پھیر لیا کرو. واطعم المسکین, اور مساکین کو کھانا کھلاؤ, محتاجوں کو کھانا کھلاؤ, یہ دو کام کرو تمہارا دل نرم ہو جائے گا. یہ علاج بتا دیا, بیماری بتائی صحابی نے, حضور نے اس کا علاج بتا دیا. میں یہی تو کہہ رہا ہوں, فرق اتنا ہے کہ ہمارا کام بنے گا حضور کے کسی سچے غلام کی برکت سے. صحابہ کا کام بنا حضور کی برکت سے, ہمارا کام بنے گا حضور کے کسی سچے غلام کی برکت سے. جب تک یہ نہیں ہوگا تو ہماری اصلاح نہیں ہو سکتی. میں سچ عرض کرتا ہوں, میں خود محتاج ہوں اس کا. کچھ عرصے پہلے کی بات ہے, میں تو خود برائیوں میں مبتلا ہوں, مجھے کیا وہ ہے, میں خود اصلاح کا محتاج ہوں. ایک دفعہ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات پڑھ رہا تھا, تو اس میں ایک ملفوظ نظر سے گزرا, میری تو کایا پلٹ گئی. میں نے کہا یہ تو میں واقعی میں اس برائی میں مبتلا ہوں. اس میں یہ تھا کہ اگر یہ جو بعض دفعہ کوئی دوست جا رہے ہوتے ہیں کسی دعوت میں یا کسی موقع پر, تو تم یہ سمجھ, تم نہیں جاؤ, اگر تم نہیں جا رہے تو یہ سمجھ کر مت جاؤ, یہ مت سوچا کرو کہ یہ لوگ میرا وقت ضائع کریں گے, میں کہاں, میرا وقت ضائع ہوگا, وہاں جاؤں گا دعوت وغیرہ میں یا تفریح میں تو میرا وقت ضائع ہوگا. یہ تو تم نے گویا اپنے آپ کو بڑا سمجھا, یہ تو بڑائی کے جذبات ہیں کہ میرا وقت ضائع ہوگا, اتنے بیٹھ کے میں فلاں کام کروں گا, فلاں مطالعہ کروں گا, فلاں چیز مجھے لکھنی ہے وہ میں لکھ لوں گا. تو فرمایا یہ سوچ کر اگر تم رک گئے اور نہیں گئے دوستوں میں, اور دوست بھی نیک ہیں, تو تم نے یہ سوچ کر تم نے رک گئے کہ میں میرا وقت ضائع ہوگا, میں یہ فلاں کام کر لوں گا یہاں بیٹھ کے. تو فرمایا یہ بڑائی کے بول ہیں, یہ بڑائی کے جذبات ہیں, یہ بھی ٹھیک نہیں ہے, غلط ہیں یہ. اگر تمہیں نہیں جانا تو یہ سوچ کر رکا کرو کہ میں ان لوگوں کو اپنے شر سے بچانا چاہتا ہوں, میں ان لوگوں کو, اپنے دوستوں کو جو جا رہے ہیں وہاں, میں اپنے شر سے ان کو بچانا چاہتا ہوں. بھائی میں بدکار آدمی ہوں, گناہگار ہوں, میرے شر سے ان کو نقصان پہنچے گا, اس لیے میں یہاں رک گیا. یہ سوچ کے جاؤ کہ یہ میرا وقت ضائع ہوگا, میں اس لیے نہیں جا رہا, میرا وقت ضائع ہوگا, میں فلاں کام کر لوں گا یہاں بیٹھ کے. یہ تو آپ نے بڑا سمجھا ہے اپنے آپ کو, اور ان کے بارے میں آپ نے یہ گمان کیا کہ آپ کا وقت ضائع کریں گے. میں نے کہا اللہ, کس قدر ہم سب کو اصلاح کی ضرورت ہے. کوئی محتاج, کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں محتاج نہیں ہوں, میری اصلاح ہو گئی؟ ہر وقت ہر لمحہ ہم اصلاح نفس کے محتاج ہیں. کیسی کیسی باریک باتیں ہیں جن میں ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے. جب تک کسی اللہ والے سے تعلق نہیں ہوگا یہ چیزیں ہمیں حاصل نہیں ہوں گی. اور یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے ایسی, جیسے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے لے کر اب تک. آپ مناجات مقبول اٹھا کے دیکھ لیں, پورا شجرا موجود ہے, شجرا. یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. جب تک ہم یہ صحبت نہیں اٹھائیں گے, نمبر ایک. نمبر دو, اطلاع احوال جو صحابہ کرتے تھے, حضور کو آ کر بتاتے تھے اپنی بیماریاں خرابیاں جن میں وہ مبتلا ہوتے تھے اور حضور ان کا علاج بتاتے تھے, اس وقت تک ہماری اصلاح نہیں ہو سکتی اور ہم اللہ والے نہیں بن سکتے. کبھی سوچے ہاں جی ہم تو مدرسے میں پڑھتے ہیں اور ایک نماز ہماری نہیں نکلتی اور روزانہ ہماری تلاوت ہوتی ہے, ذکر ہوتا ہے, کیا وقت ہے؟ تو یہ بس میں ایک آخری بات بتا کے ختم کرتا ہوں کہ یہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس میں لگے ہوئے ہیں, بس ٹھیک ہے مدرسے میں, یا دیندار ہیں, داڑھی رکھ لی ہم نے, تو یہ اس سے ہو گئے ہم اللہ والے. تو یہ سمجھنا غلط ہے. اور اصلاح نہ کرائی ہم نے, وہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک عالم کو لایا جائے گا قیامت کے دن, ایک شہید کو لایا جائے گا, سخی کو لایا جائے گا, تینوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا. یہ ایک نہیں ہوں گے, طبقہ ہوگا پورا, شہداء کا طبقہ ہوگا, علماء کا طبقہ ہوگا, سخی لوگوں کا طبقہ ہوگا, ان کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا ایک بیماری کی وجہ سے. ایک بیماری, عالم نے نمازیں نہیں پڑھی ہوں گی, میں تو کہتا ہوں پڑھائی ہوں گی اس نے نمازیں, امامت کی ہوگی اس نے, قرآن نہیں سنایا ہوگا تراویح میں اس نے, اور دوسرے نیک اعمال جو دین پڑھایا شاگردوں کو اپنے, یہ الگ ایک مستقل عمل ہے. کوئی عمل اس کے کام نہیں آیا. اللہ فرمائیں گے لیقال انک قارئ فقط قیل, تو نے تو یہ سب اس لیے کیا تھا کہ تجھے قاری کہا جائے, تو کہا جا چکا, جا اب یہاں جہنم میں, جا جہنم میں منہ کے بل گھسیٹ کے. ایک بیماری جس کا اس نے علاج نہیں کرایا, اصلاح نہیں کرائی, وہ سارے اس کے اعمال, علم دین پڑھنا, پھر اس کے بعد پڑھنے کے بعد پڑھنا الگ عبادت, اس کے بعد پڑھانا الگ عبادت, اور دوسری عبادتیں اپنی جگہ, نماز, روزہ, تلاوت, ذکر, وہ اپنی جگہ. کوئی عبادت کام آئی ایسے موقع پہ؟ اس کو جہنم میں ڈال دیا گیا. یہ اصلاح کی کمی, اصلاح نہیں کرائی اس نے, یہ اصلاح نفس نہ ہونے کی وجہ. ہم نہ سمجھیں اپنے آپ کو کہ ہم نے کر لیا, ہو گئی اصلاح ہماری. اصلاح ایسے نہیں ہوتی. جب تک کسی سے اصلاح, کسی اللہ والے سے تعلق قائم کر کے اس کو, اس کی صحبت اور اس کو اپنے عیب نہ بتائیں, اس وقت تک اصلاح نہیں ہوتی. اور یہ سلسلہ ایسے ہی چلا آ رہا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.